مشاعرہ سرحد سے فضل حکیم صاحب ہمیں مہلکات اجتماعیت کے بارے میں بتا رہے تھے. اب اگلا پروگرام کراچی کے انجینئر نوید احمد صاحب کا ہے. ان کو میں دعوت دیتا ہوں, تشریف لائیں. ان کی گفتگو کا موضوع ہے تحریکی زندگی میں حب عاجلہ کے مظاہر. انجینئر نوید احمد صاحب حلقہ کراچی جنوبی کے امیر ہیں, رکن مرکزی مجلس مشاورت ہیں, اور انہوں نے بھی اپنا پروفیشن چھوڑ کر پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کی ہے اور ہمہ وقتی تنظیم کے کام میں مصروف ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے. انجینئر نوید احمد صاحب,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل, يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم وفقنا لما تحب وترضى, اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا, اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک, آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت میری گفتگو کا موضوع ہے تحریکی زندگی میں حب عاجلہ کے مظاہر. حب عاجلہ یعنی اجلت پسندی, یہ خواہش کہ ہماری محنتوں کا نتیجہ جلدی سامنے آ جائے. یہ ایک ایسی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ایک بار نہیں بار بار کہ یہ انسان کی تخلیق کا حصہ ہے. اللہ نے انسان کی تخلیق میں اجلت پسندی, جلد بازی یہ داخل کر دی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11 میں کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. انسان اللہ تعالیٰ سے شر مانگ بیٹھتا ہے, حالانکہ اس کی دعا ہوتی ہے کسی بھلائی کے لیے, لیکن مانگتا کیا ہے کہ شر مانگ, دعا ایسی کر رہا ہوتا ہے جو اس کے حق میں شر ہوتی ہے. کیوں؟ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, اس لیے کہ انسان جلد باز ہے, وہ نہیں جانتا کہ اس کا فائدہ کس چیز میں ہے, اس کا اصل نفع کس چیز میں ہے, اور وہ اپنے علم کی کمی کی بنیاد پر, اپنے وسائل, اپنی قدرت کی کمی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہوتا ہے جو کہ حقیقت میں اس کے لیے شر بننے والی ہے. لہذا جن کو واقعتا اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کا سوال کرتے ہیں, اللہ سے کوئی معین چیز نہیں مانگتے, اللہ سے بھلائی مانگتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. پھر سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خلق الانسان من اجل, انسان کو بنایا گیا ہے اجرت سے, یعنی انسان کی تخلیق میں اجرت پسندی رکھ دی گئی ہے. ساریکم آیاتی, ان قریب میں تمہیں کچھ اپنے نشانیاں دکھاؤں گا, فلا تستعجلون, پس جلدی مت کرو. کفار بھی بہت جلدی کرتے تھے, یہ ساجدون قبل عذاب, اے نبی وہ آپ کے عذاب کے حوالے سے جلدی کر رہے ہیں. وقالوا ربنا اجل لنا قسطنا قبل يوم الحساب، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمارا معاملہ جلدی چکا دے حساب کا دن آنے سے پہلے پہلے. تو فرمایا کتنی جلدی نہ کرو، بے صبری نہ کرو، کافرو ان قریب تمہارے سامنے کچھ نشانی آئیں گی، تم جلدی نہ کرو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے، کس کو فتح ملنے والی ہے، کون رسوا ہونے والا ہے، ان قریب یہ چیزیں سامنے آنے والی ہیں. اسی طریقے پر صبح فجر میں امیر محترم نے سورہ قیامہ ہمیں سنائی تھی، اس میں یہ الفاظ آپ سب کے میں ہے کہ کلا بل تو حبون العاجلہ، فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہرگز نہیں، تم جلدی ملنے والی شے کو، جلدی حاصل ہونے والے نفع کو تم پسند کرتے ہو. تو جہاں تک اجرت پسندی کا تعلق ہے، یہ تو انسان کی تخلیق میں رکھتی گئی ہے. یہ اجرت پسندی مسلمانوں میں بھی ہوتی ہے، کافروں میں بھی ہوتی ہے. اس وقت ہمارا موضوع ہے تحریکی زندگی میں حب عاجلہ کے مظاہر، وہ لوگ جو کہ کسی تحریک کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو کہ نظام باطل سے نفرت کرتے ہیں، اس نظام کو تلپٹ کرنے کے لیے، اس نظام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اس کی جگہ عادلانہ نظام نافذ کرنے کے لیے تحریک کا حصہ ہوتے ہیں، ان میں یہ حب عاجلہ کے مظاہر کس کی شکل میں سامنے آتے ہیں. نوٹ کیجئے کہ جو شخص بھی کسی تحریکی زندگی کا ہم سفر ہے، کسی بھی تحریک کے اندر شامل ہے، تو ضرور وہ اس لیے شامل ہوا ہے کہ اس کو رائج الوقت نظام کے ساتھ نفرت ہے، وہ چاہتا ہے یہ نظام جلد از جلد تلپٹ ہو، یہ نظام تباہ و برباد ہو. لیکن یہ بھی بلا شبہ ایک حقیقت ہے کہ جس کو جان بالعزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، یہ جو نظام کی تبدیلی کی جد و جہد ہے، یہ جد و جہد آسان نہیں ہے، یہ بڑی صبر آزما جد و جہد ہے، یہ مشکلات سے پر جد و جہد ہے. تاریخ انبیاء قرآن مجید میں ہمارے سامنے ہے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی رسول اس جد و جہد کے تمام مراحل طے کر کے دنیوی اعتبار سے کامیابی حاصل نہ کر سکے. صرف اللہ کے رسول واحد مثال ہیں کہ جن کے حیات مبارکہ میں یہ انقلاب آیا اور تبدیلی آئی، ورنہ اس سے پہلے بڑے صبر آزما مراحل سے رسول گزرے لیکن یہ کام نہیں ہو سکا. اب جب کوئی بھی شخص کسی تحریک میں شامل ہوتا ہے اور صبر آزما مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے، تو رفتہ رفتہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اور اگر پھر کسی موقع پر ظلم و ستم استحصال وہ اپنی آخری حدوں کو پہنچنے لگے، اب تو صبر کا پیمانہ پھر اور زیادہ چھلکتا ہے. لہذا جیسے ہمارے یہاں ہوا کہ مشرف صاحب کے دور میں جب دیوگی بے حیائی اپنی حدوں سے باہر نکلنے لگی، اور میڈیا کے ذریعے سے، چاہے وہ پرنٹ ہو، چاہے الیکٹرانک ہو، چاہے وہ سائن بورڈز ہوں، چاہے وہ میراتھن ریسز ہوں، اس کے ذریعے سے بیہودگی کی جو ہے وہ پھیلاؤ اور اس کی اشاعت جو ہے وہ بڑے پیمانے پر ہونے لگی، اور جب ظلم کا یہ معاملہ ہوا کہ اپنے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر بیٹا گیا امریکہ کے ہاتھ، انتہا یہ ہو گئی کہ قوم کی ایک بیٹی کو امریکہ کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا، اور صرف ایک کا ہمیں پتہ نہ جانے اور کتنیوں کو فروخت کیا گیا ہوگا. اسی طریقے پر پھر خاص طور پر جو لال مسجد کا سانحہ ہوا، اور جس طرح سے معصوم بچیوں کے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کیا گیا، اس سے پھر خون کھولا ہے تحریکی کارکنوں کا، اور اس کے بعد یہ جو ان کے اندر جلدی تبدیلی کی خواہش ہے، یہ جو ہے وہ پھر چھڑک کر سامنے آئی ہے. اور اس کے بعد پھر کیا مظاہر ہیں، کیا سوچیں ہیں جو سامنے آتی ہیں. نمبر ایک، یعنی یہ مظاہر ہیں حب عاجلہ کے تحریکی زندگی کے اندر، کہ نمبر ایک، اللہ کی بغاوت پر مبنی یہ نظام جلد از جلد ختم ہونا چاہیے. نمبر دو، آخر ہم کب تک دسو تدریس کرتے رہیں گے، ظلم دندنا رہا ہے، ظلم اپنے آخری حدوں کو پہنچ رہا ہے، اور ہم بیٹھے ہوئے ٹھنڈے کمروں کے اندر درس دے رہے ہیں اور اپنے تربیت کی استعمال کر رہے ہیں اور بازو نصیحت کر رہے ہیں، تحریریں لکھ رہے ہیں، آخر کب تک یہ ہوتا رہے گا، کچھ کرنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات اپنی ساتھیوں کی تعداد کی قلت کے اوپر بھی ایک مایوسی ہوتی ہے. لہذا تیسرا مظہر یہ ہوتا ہے اجرت پسندی کا، کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ قریب آئیں، ایسی باتیں نہ کی جائیں کہ جو لوگوں کے آنے میں رکاوٹ بنتی ہیں. تعداد ہماری تیزی کے ساتھ بڑھنی چاہیے، یہ بات مت کہو، یہ انداز مت اختیار کرو، اس سے لوگ قریب نہیں آتے. اور پھر یہ ہے کہ چوتھا مظہر یہ کہ خواہش ہوتی ہے کہ جلد از جلد اللہ تعالیٰ کی مدد آئے، فتح حاصل ہو، اور اللہ کے نیک بندوں کو اقتدار حاصل ہو، اور ایک اللہ کا اللہ نظام وہ قائم ہو. بہت پیارا کسی نے انہی باتوں کو شعر کے انداز میں کہا ہے کہ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے، ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ اور یہ اشعار ہے جو کہ ہمارے بھی امام کو گرماتے ہیں، کیا ایسا ہونا چاہیے۔ ابھی حال ہی میں رمضان میں دورہ ترجمہ قرآن جب ہوا اور اس میں دین کے تقاضے لوگوں کے سامنے آئے تو جذبات ایک دم ان کے ابھرے، الحمدللہ بہت سے لوگ تنظیم میں بھی شامل ہوئے۔ لیکن شامل ہونے سے پہلے اکثر سوال یہی کرتے تھے، کیا آپ بتائیے کہ کب یہ دین کا نظام غالب ہوگا، آپ کب سمجھتے ہیں تنظیم اسلامی کب کامیاب ہوگی اور کب دین غالب ہوگا؟ تو یہ کیا ہے، یہ حب عاجلہ کے مظاہر ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ بس جلدی تبدیلی آ جائے، جلدی کچھ ہو جائے۔ اب آئیے نوٹ کریں کہ اس کے حوالے سے ہمیں قرآن مجید کیا رہنمائی دیتا ہے۔ نمبر ایک، قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ظلم سے نفرت اور ظالموں کو ان کے کیے کی سزا ملنے کی خواہش، یہ انسان کی غیرت دینی کا مظہر ہے، یہ انسان کے ایمان کا مظہر ہے، یہ چیز ایک پسندیدہ ہے۔ اور لہذا یہ خواہش، یہ چیز قرآن مجید بتاتا ہے کہ انبیاء کرام میں بھی تھی، اور قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ چیز صحابہ کرام میں بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتے تھے کہ اب ان کو سزا ملنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا تھا فاصبر صبرًا جمیلا، اے نبی صبر کیجیے، خوبصورت صبر کیجیے۔ سورہ مریم آیت نمبر 84 میں ارشاد ہوا فلا تاجل علیہ، اے نبی ان کافروں کے بارے میں جلدی نہ کیجیے، انما نعد لہم عدا، بے شک ہم ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں پوری پوری، آج کے سلام میں ہم کہیں گے ہم نے ان کی الٹی گنتی شروع کر دی ہے، ان قریب ان کی بربادی کا وقت آنے والا ہے، بس آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے۔ گویا جلدی اللہ کے رسول کو بھی تھی کہ اب ان کا معاملہ چکا دیا جانا چاہیے۔ سورۃ الانعام آیت 58 میں اشارے باری تعالیٰ ہے، قل، اے نبی ان سے فرما دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، لو ان عندی ما تستعجلون به، اگر میرے اختیار میں ہوتا وہ عذاب کہ تم جس کے بارے میں جلدی کر رہے ہو، لقضی الامر بینی وبینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ چکا دیا جاتا، واللہ عالم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے، یعنی تم جلدی کر رہے ہو عذاب کے بارے میں، مجھے بھی تمہارے بارے میں جلدی ہے، تو اگر میرے اختیار میں ہوتا تمہارا معاملہ جلدی چکا دیا جاتا، لیکن یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ اسی طریقے پر ارشاد ہوتا ہے سورہ صف میں صحابہ اکرام کے حوالے سے، وافرا تو ہبونہ، ایک دوسری فتح جسے تم بہت پسند کرتے ہو، اس سے پہلے ذکر ہے اخروی فتح کا، اس کو اللہ نے فوز العظیم قرار دیا، پر میں ایک دوسری فتح بھی ہے جس کو تم بہت پسند کرتے ہو، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، کہ اللہ کی مدد آئے اور ایک قریبی فتح بھی حاصل ہو، وبشر المؤمنین، اے نبی آپ اہل ایمان کو اس کی بھی خوشخبری دیجیے کہ یہ فتح بھی حاصل ہوگی۔ لیکن یہ فتح اللہ کی نگاہ میں اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں فوز عظیم کون سی ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ صحابہ کرام بھی چاہتے تھے کہ جلدی فتح حاصل ہو اور اللہ کی مدد آئے۔ ایک واقعہ لکھا ہے بخاری میں، ابو داؤد میں اور نسائی میں، مکی دور کے یہ پانچویں سال کا واقعہ ہے، میں صرف ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت خباب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ جب مصائب ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو گئے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کعبہ کے سائے میں اپنی چادر کا تکیہ سا بنائے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ پھر ہم نے آپ سے شکوہ کیا کہ کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہ مانگیں گے اور دعا نہ کریں گے؟ جا کے بتایا نہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، وہ تو بہت بعد میں بتایا حضرت خباب نے کہ ان کو ننگی پیٹھ لٹایا گیا تھا انگاروں کے اوپر، اوپر بڑا بھاری پتھر رکھا گیا تھا اور ان کی چربی پگھلی ہے، خون نکلا ہے جس سے وہ آگ ٹھنڈی ہوئی تھی، اور زندگی بھر ان کی کمر وہ تخت شاہ کی طرح تھی۔ لیکن جا کر صرف اتنا شکوا کیا کہ اللہ کے رسول، کیا ہمارے لیے اللہ سے مدد نہ مانگیں گے اور کیا ہمارے لیے دعا نہ کریں گے؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا، تم سے پہلے ایک شخص کو زمین میں گڑا کھود کر بٹھایا جاتا اور اس کے سر پر آرا چلا کر اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، لیکن یمن اسے رائے حق سے ہٹانا سکتا تھا، ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کی کنگیوں سے کسی کی ہڈیوں پر سے گوشت خورش ڈالا جاتا لیکن دین سے اسے دور نہ کیا جا سکتا. خدا کی قسم یہ کام پورا ہو کر رہے گا یہاں تک کہ شخص سنا سے حضر موت تک بے کھٹ کے سفر کرے گا. اب یہ بڑا طویل اسپین جزیر نما عرب کا یمن کی طرف کہ سنا سے لے کے حضر موت تک سفر کرے گا بے کھٹ کے, اور اسے اللہ کے سوا کوئی اور اللہ کے سوا کوئی نہ ہوگا جس کا وہ خوف کرے. لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو, تم لوگ جلدی کر رہے ہو. تو یہ حب آجرہ اس حوالے سے کہ دشمنوں کو سزا ملے, جلد از جلد نظام باطل برباد ہو, عدل کا نظام آئے, یہ خواہش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تھی اور یہ خواہش صحابہ اکرام میں بھی تھی. تو اگر ہم میں سے بھی کسی کی یہ خواہش ہے تو یہ خواہش محمود ہے, یہ کوئی خواہش بری نہیں ہے, کوئی مضمون نہیں ہے. یہ ہے پہلی رہنمائی قرآن مجید سے کہ یہ خواہش نبی اور صحابہ میں بھی تھی. دوسری رہنمائی قرآن پاک کیا عطا کرتا ہے؟ قرآن مجید بار بار یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے اس خواہش پر قابو پاؤ, بار بار صبر کی تلقین آتی ہے. میں صرف کچھ ہی آیات آپ کو یہاں پر سنا سکوں گا, لیکن یہ ہے کہ آپ جب بھی قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ بار بار آتا ہے صبر کرو, جلدی نہ کرو, صبر کرو. سورہ انعام آیت 34 میں ارشاد ہوا, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا, فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا, تو انہوں نے صبر کیا تھا اس پر جو انہیں جھٹلایا گیا. ابھی آپ کو تو صرف 10 سال ہوئے ہیں, یہ 1090 میں سورہ انعام نازل ہوئی ہے. ہمارے بندے نوح علیہ السلام نے 950 برس تک صبر کیا, تو انہوں نے صبر کیا اس جھٹلانے پر جو ان کے ساتھ جھٹلایا گیا انہیں, وَعُوذُوا, اور انہیں ستایا گیا, حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا, یہاں تک کہ ان پر ہماری مدد آ پہنچی, وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ, یہ اللہ کے فیصلے اللہ کی سنت ہے, اسے بدلنے والا کوئی نہیں, اللہ کا فیصلہ اپنے وقت پر آتا ہے, تمہارے جلدی مچانے سے وہ جلدی نہیں آ جائے گا. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ, اے نبی آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہے, اس سے پہلے رسولوں کے ساتھ کیا کیا حالات ہوئے, انہوں نے کس کس طرح صبر کیا, جھیلا برداشت کیا, یہ تفصیلات اے نبی آپ کے پاس آ چکی ہیں. سورہ طارق آیات 15-17 میں ارشاد باری تعالیٰ, اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا, بے شک یہ کافر ایک چال چل رہے ہیں, ایک سازش کر رہے ہیں, وَأَكِيدُ كَيْدًا, اللہ فرما رہے میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں, فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ, اے نبی ان کافروں کو مہلت دیجیے, اَمْهِلْهُمْ, دوبارہ فرمایا انہیں مہلت دیجیے. آپ اندازہ کیجیے کہ اللہ کے رسول بھی چاہتے ہوں گے جلدی ان کا معاملہ چکا دیا جائے, تو ایک ہی آیت میں دو بار حکم دیا جا رہا ہے, فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ, اے نبی ان کافروں کو مہلت دیجیے, اَمْهِلْهُمْ, انہیں مہلت دیجیے رویدہ چند دنوں کی. پھر سورۃ الجاثیہ آیت 14 میں تمام صحابہ اکرام کے لیے حکم ہے, قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا, اے نبی کہیے ان لوگوں سے جو کہ ایمان لائے, يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ, یہ ابھی درگزر کریں, ابھی چھوڑے ان لوگوں کو جو کہ اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے, یعنی جو اللہ کے دن آئے تھے قوم نوح پر اور قوم ہود پر اور قوم ثمود پر, جبکہ پوری کی پوری وہ قوم تباہ و برباد کر دی گئی تھی, تو جو لوگ اللہ کے ان دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے, اے نبی اہل ایمان سے کہیے کہ ذرا بھی انہیں درگزر کریں, ابھی ذرا انہیں بخش دیں, لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو بدلہ دے اس کمائی کا جو وہ کر رہی ہے, یہ اپنے نام اعمال کو اور کیا کر لے اور اپنی حسرتیں پوری کر لے, تاکہ اللہ تعالیٰ پھر انہیں بھرپور ان کے کرتوتوں کی سزا دے. نمبر 3, قرآن مجید ہمیں اس بات سے سختی سے روکتا ہے کہ لوگوں کو قریب لانے کے لیے, اپنی تعداد بڑھانے کے لیے ہم اپنے اصول توڑیں, حق میں تحریف کریں یا حق کو چھپائیں. ہمارے ہاں بعض دینی جماعتوں نے بھی اپنے اصول توڑے ہیں, کچھ غیر سنجیدہ حرکتیں کی ہیں, کوئی انمل اور بے جوڑ قسم کے اتحاد کیے ہیں تاکہ کسی طرح سے کام جلدی سے آگے بڑھ جائے. قرآن مجید منع کرتا ہے اپنے اصولوں پر کوئی سودے بازی مت کرو, نہ حق کو چھپاؤ اور نہ کوئی حق کے اندر کوئی تحریف کرو, کوئی حق کے اندر کوئی تبدیلی کرو. فرمایا ہوا کل حق کو مل رب کو, پہلے بھی کہیے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, فمن شاء فلیوم ومن شاء فلیکفر, اب جس نے ماننا ہے مان لے, جس نے کفر کرنا ہے کفر کرے. میں اس وجہ سے کہ تم نہیں مان رہے, میں حق کو نہ چھپا سکتا ہوں اور نہ میں حق کے اندر کو ترمیم کر سکتا ہوں, تو میں چنے رکھتی سود کی باتیں, تو تمہیں اچھی نہیں لگتی پردے کی باتیں نہ لگیں، لیکن یہ ہے کہ میں تو پوری دلسوزی کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پوری ہمدردی کے ساتھ یہ پورے کا پورا حق تمہارے سامنے بیان کرتا رہوں گا، جس نے ماننا ہے مان لے، جس نے نہیں ماننا وہ نہ مانے۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ دائی کی ذمہ داری لوگوں سے منوانا ہے ہی نہیں، اس کی ذمہ داری صاف صاف بات کو پہنچا دینا ہے۔ اس مضمون کو قرآن مجید میں کئی مرتبہ بیان کیا گیا، قد جاءکم بصائر من ربکم، اے نبی ان سے کہیے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہاری آنکھیں کھول دینے والے دلائل آ چکے ہیں، فمن ابصر، اب اس نے آنکھیں کھول، جو ہوش میں آ گیا، جو سیدھا ہو گیا، فلنفسہ، تو وہ ہوا سیدھا اپنے ہی بھلے کو، اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، ومن امیا، اور جو ابھی بھی اندھا بنا ہوا ہے، فلحا، تو یہ اندھا پن اسی پر پڑے گا، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ اسی طرح سے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ بتا دیا کہ تمہارے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، تم کسی ایک شخص کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ انک لا تہدی من احببت، اللہ کے رسول سے کہہ دیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ قصص آیت 56، اے نبی جس کو آپ چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو جب میں ایک شخص کو نہیں بدل سکتا تو پورے نظام کو میں کیسے بدل سکتا ہوں؟ تو لہٰذا میری ذمہ داری صرف کیا ہے؟ پھر وہ ہے صرف کیا ہے؟ کوشش، کوشش۔ قرآن مجید کی ایک آیت تک ہم روزانہ جو ہے وہ صبح اٹھ کر دوہرا لیا کریں، آیت بھی نہیں چھوڑنا تھا ایسا بھی، انشاءاللہ کبھی ہمارے اوپر کوئی سستی اور کوتاہی تاری نہیں ہوگی، اور ہم پورے جذبے کے ساتھ دین کی خدمت میں لگے رہیں گے، ہمیں اللہ استقامت دے گا۔ وہ آیت کیا ہے؟ وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد، اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ کیوں؟ خوبش تباہ کو اس اللہ نے تمہیں چنا ہے، اس اللہ نے تمہیں مسلمان پیدا کیا، اس اللہ نے تمہیں دین کی دعوت قبول کرنے کی توفیق دی، تمہیں تنظیم میں شامل ہونے کی توفیق دی، لہذا تم اللہ کے چنے ہوئے ہو۔ وجاہدوا فی اللہ حق کا جہادی، لہذا انسان اللہ کی راہ میں اپنی سی کوشش کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ فیصلہ کن چیز نظام کی تبدیلی کے لیے نہ ہماری کوشش ہے نہ ہمارے اسباب ہیں، فیصلہ کن چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وان یخذلکم، اور اگر وہ تم سے اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لے، فمن ینصرکم من بعدہ، اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکے گا؟ سورہ آل عمران آیت 107۔ چوتھی اور آخری بات اس حوالے سے، قرآن مجید نے باشکاف الفاظ میں حقیقت اہل ایمان پر واضح فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی غیر تربیت یافتہ لوگوں کو حکومت و اقتدار نہیں دے گا۔ ابھی ہماری بھی تربیت کی ضرورت ہے، اگر ہم غور کریں آج ہمیں اگر اختیار مل جائے تو کیا مدد کریں گے؟ کیا ہماری اتنی تربیت، اتنا تزکیہ ہے کہ واقعتاً حکومت میں آنے کے بعد جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات ایک عادل حکمران کے لیے اس پر عمل ہم کر سکیں گے؟ نہیں، ابھی ہمیں خود بڑی تربیت کی ضرورت ہے۔ آج کہہ رہے تھے صبح خالد محمود عباسی صاحب، وہ شعر پڑھا تھا انہوں نے کہ جو ہے وہ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام، ابھی اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام، ابھی بڑی تربیت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ محمد آیت نمبر 22 میں، فعل اسیتم، کیا اس کا بھی امکان ہے؟ ان تولیتم، کہ اگر تمہیں زمین میں والی بنا دیا جائے، حکومت دے دی جائے، ہم تم سے دو فی الحال، تو تم بھی زمین میں فساد مچاؤ گے، وَتُقَتِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رحم رشتوں کو تم کاٹو گے، اپنوں کا خون کرو گے تم بھی، یعنی اس اقتدار کا، اس اختیارات کا تم بھی ناجائز فائدہ اٹھاؤ گے، کیونکہ تمہاری تربیت نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ ظلم و ستم کرنے والوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد انہی لوگوں کے حق میں آئے گی جو کہ اپنی پامردی کا، اپنے ڈٹے رہنے کا ثبوت دے دے۔ میں نے بھی آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مدد مانگو اللہ سے، لیکن کس چیز کے ذریعے سے؟ صبر کے ذریعے سے، استقامت کے ذریعے سے، ڈٹے رہو، ڈٹے رہو، لگے رہو استقامت کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت میں، والصلاۃ، اور جو میں نے دوسری بات کہی تھی کہ اللہ سے دعا بھی کی جائے، اس کے لیے نماز ہے، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ مضمون قرآن پاک میں اور کئی مرتبہ آیا ہے، فرمایا ام حسبتم ان تدخل الجنہ، کیا تم نے سمجھا کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، ابھی تمہارے اوپر اس طرح کے حالات نہیں آئے جیسے کہ حالات تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے، ابھی ہم نے پڑھا کہ لوہے کی کنجوں سے ان کے گوشت کھرچ دیے گئے اور ان کو زمین میں گاڑ کے ان کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے۔ مستم الباسا ابرا ابل، انہیں آپ پکڑا تکلیفوں میں اور سختیوں میں اور وہ ہلا مارے گئے، بدھول دلو حتیٰ یقول رسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ وقت رسول پکار اٹھے اور ان کے ساتھ اہل ایمان، متا نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ میں آپ کے سامنے تین بڑے بڑے تحریکی رہنما، کچھ ان کی جو ہے وہ کوٹیشن رکھنا چاہتا ہوں۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ، پچھلی صدی کے بہت بڑے تحریکی رہنما کہ جن کی تحریکوں سے پورے عالم اسلام نے استفادہ کیا، وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ سورۃ الانعام آیت 34 کی تفسیر مولانا لکھتے ہیں، یعنی اللہ نے حق اور باطل کی کشمکش کے لیے جو قانون بنا دیا ہے اسے تبدیل کرنا کسی کے بس میں نہیں۔ حق پرستوں کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ طویل مدت تک آزمائشوں کی بھٹیوں میں تپائے جائیں، اپنے صبر کا، اپنی راست بازی کا، اپنے اثار اور اپنی طرفداری کا، اپنے ایمان کی پختگی اور اپنے توکل اللہ کا امتحان دے۔ مصائب اور مشکلات کے دور سے گزر کر اپنے اندر وہ صفات پرورش کرے جو صرف اسی دشوار گزار گھاٹی میں پرورش پا سکتی ہیں، اور ابتدان خالص اخلاق کے فاضلہ اور سیرت صالحہ کے ہتھیاروں سے جہلیت پر فتح حاصل کر کے دکھائے۔ اس طرح جب وہ اپنا اصل ہونا ثابت کر دیں گے تب اللہ کی نصرت ٹھیک اپنے وقت پر ان کی دستگیری کے لیے آ پہنچے گی، وقت سے پہلے وہ کسی کے لائے نہیں آ سکتی۔ سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ، وہ فی ظلال القرآن اپنی تفسیر کے مقدمے کے اندر کیا پیارے الفاظ دکھتے ہیں اس حوالے سے، اسلامی نظام ایک طویل زمانے کے لیے بنایا گیا ہے جس کی طوالت کا صحیح اندازہ اس انسان کے خالق اور اس قرآن کے نازل کرنے والے ہی کے پاس ہے، اس لیے اپنے بلند مقاصد کے حصول کے لیے نظام نہ تو بیرا روی اختیار کرتا ہے نہ جلد بازی سے کام لیتا ہے۔ اس کے سامنے ایک طویل عرصہ حیات اور ایک وسیع میدان کار ہے، ایک فرد کی عمر اسے محدود نہیں کر سکتی، نہ ہی کسی فنا ہونے والے کی یہ خواہش اور ڈر کہ اپنے انتہائی مقصد تک پہنچنے سے قبل ہی کہیں اس کا سر رشتہ حیات ٹوٹ نہ جائے، اسے اپنے فطری رفتار سے تیز کر سکتا ہے۔ عام طور پر دنیاوی نظریات و مذاہب کے حاملین کا حال ایسا ہوتا ہے کہ وہ تمام کام کو ایک ہی نسل میں کر گزرنا چاہتے ہیں، اس طرح وہ فطرت کے متوازن طریقے کار سے آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک متوازن اور خبر آزما طریقے کار کے مطابق کام کرنے کا حوصلہ اپنے اندر نہیں رکھتے، اور جو رائے اختیار کرتے ہیں اس میں قتل و غارت ہوتی ہے، خون ناک ہوتا ہے، اعلی اقدار پامال ہوتی ہیں، اور زندگی کے پرسکون معاملات میں شدید اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فطرت سے ٹکرا کر ایسے لوگ خود بھی پاش پاش ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے مصنوعی نظریات فطرت سلیمہ کی زد میں آتے ہیں تو ان کا نام و نشان ہی صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے، کیونکہ فطرت کے مقابلے میں ناپختہ نظریات کبھی نہیں ٹھہر سکتے۔ اس کے مقابلے میں اسلامی نظام زندگی نہایت دھیمی رفتار سے فطرت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، بعض مواقع پر وہ فطرت کو آگے بڑھاتا ہے، بعض جگہ وہ اسے پیچھے ہٹاتا ہے، اگر اس میں کجی آ جائے تو اسے سیدھا کر دیتا ہے، وہ اس میں توڑ پھوڑ کو پسند نہیں کرتا، وہ صاحب بصیرت صاحب حکمت انسان کی طرح صبر کرتا ہے، جسے منزل مقصود تک پہنچ جانے کا وثوق ہوتا ہے، جسے یقین ہوتا ہے کہ جو کام اس کوشش میں نہیں ہو سکا وہ دوسری میں ہو جائے گا، ورنہ تیسری میں، ورنہ دسویں میں، ورنہ ایک ہزاری میں تو ہو کر رہے گا، کیونکہ زمانہ طویل ہے، مقصد واضح ہے اور اعلیٰ مقصد تک پہنچنے کے لیے راہ دور ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک پودا اگتا ہے، اس کی جڑیں زمین میں گہری ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر اس کی شاخیں فضا میں دور دور تک پھیل جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے پیوستہ ہوتی ہیں، اور اسی میں ان کے لیے امید بہار ہوتی ہے۔ میں نہیں اسی طرح اسلامی نظام حیات کا پودا دلوں میں اگتا ہے، دھیرے دھیرے بلند ہوتا ہے، اس کے بعد زمین پر ہوتا وہی کچھ ہے جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ ہو جائے۔ دیکھیے کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ فصل ریت میں دب جاتی ہے، کبھی اسے ٹڈی دل چاٹ کر جاتا ہے، کبھی خوش سالی اسے تباہ کر دیتی ہے، کبھی سیلاب اسے بہا کر لے جاتا ہے، لیکن ایک ساری بصیرت انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ فصل اپنی جڑ کے لحاظ سے باقی ہے، اس کا اسے کامل ہونا ہے، اور بالآخر ایک عرصے بعد وہ ان سب آفات پر غالب آ جاتی ہے. لیکن ان سب حالات کے باوجود کسان کبھی جلد بازی نہیں کرتا، پریشان نہیں ہوتا، اور فطرت کے متوازن اور تدریجی خوشگوار اور پیارے طریقے کار کے علاوہ کسی اور مصنوعی طریقے سے فصل کو پکانے کی کوشش نہیں کرتا. یہی ہے اسلامی انقلاب کا ربانی طریقے کار جو پوری کائنات میں جاری اساری ہے. یہی سنت اللہ ہے، اور ظاہر ہے کہ سنت اللہ میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی. ولن ترضى لسنة الله تبدیلا. پھر تیسرے اہم تحریک رہنما محترم ڈاکٹر سار احمد متزلہ 67 میں جب انہوں نے اپنے طور پر دین کے کام کے لیے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا تو کتاب لکھی اسلام کی نصیحت ثانیہ کرنے کا اصل کام، اور اس میں لکھتے ہیں کہ اب تک اسلام کے غلبے کے لیے جو تحریکیں چلی ہیں بظاہر دنیوی اعتبار سے کیوں ناکام ہوئی اس کی وجہ لکھتے ہیں. ان تحریکوں کی ناکامی کا سبب بظاہر تو یہ ہے کہ انہوں نے بے صبری سے کام لیا اور اپنے اپنے ملکوں میں سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی متعدد تعداد کے ذہنوں کو بدلے بغیر سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا، جس کے نتیجے میں قومی قیادتوں اور ترقی پسند عناصر سے قبل از وقت تصادم کی نوبت آ گئی. اب یہاں ان کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ ان کا اشارہ ہے جماعت اسلامی کی طرف، کہ جو انتخابی سیاست میں داخل ہوئی اور اس کی وجہ سے اس کا قومی قیادت یعنی مسلم لیگ سے قبل از وقت تصادم ہو گیا. ابھی افراد کی ذہن سازی نہیں ہوئی، متعدد تعداد لوگوں کے سیرت و کردار کو نہیں بدلا، وقت سے پہلے تصادم ہو گیا، اور اس کی وجہ سے برسہ برس کی محنت وہ وقتی طور کے اوپر ساری کے ساری رہ گئی. دوسرا اشارہ مصر کے الاخوان المسلمون کی طرف ہے. وہ قائم تو ہوئی تھی جماعت دین کے غلبے کے لیے، لیکن ایک مسلمانوں کے مسئلے میں، ایک قضیہ فلسطین میں، کہ جس کا مقصد کو دین کا غلبہ نہیں تھا، صرف یہ کہ فلسطین کی آزادی تھی، اس میں انہوں نے اپنی قوت کو ایکسپوز کر دیا، اپنی عسکری طاقت ظاہر کر دی. برطانیہ کے سامنے یہ خطرہ آ گیا اور انہوں نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اس تحریک کو جو ہے وہ کچل دیا. پھر اس کے بعد 1974 میں ڈاکٹر صاحب نے جب تنظیم اسلامی کو قائم کرنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے ایک تقریر کی جس کا عنوان ہے موجودہ احیائی مسائل کا اجمالی جائزہ. اب تک جو دین کے غلبے کی کوششیں ہو رہی ہیں ان کا ایک اجمالی جائزہ، اور تنظیم اسلامی کا محل و مقام کہ ان تمام کوششوں میں تنظیم اسلامی کیا کرے گی. اس میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں اس احیائی عمل کے بارے میں بھی بعض بنیادی حقائق ذہن نشین رہنے چاہیے. مثلا نمبر ایک، یہ کوئی سادہ اور بسیط عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے متعدد گوشے ہیں جن میں سے ہر ایک میں اولو العزم افراد اور جماعتیں برسر کار ہیں جو بظاہر ایک دوسرے سے جدا اور مختلف بلکہ بعض پہلوؤں کے اعتبار سے متضاد ہونے کے باوجود اس وسیع تر احیائی عمل کے اعتبار سے دوسرے کے لیے باعث تقویت ہے. نمبر دو، دوسرے یہ کہ اب نوٹ کیجئے، اسلام کی نشت ثانیہ یعنی اسلام کے غلبہ ثانی اور ملت اسلامی کی تجدید کا یہ کام 10-20 برس میں مکمل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ لا ترقبن نہ طبقن ان طبق کے مستاق درجہ بدرجہ بہت سے مراتب و مراحل سے گزر کر ہی پایا تقبیل کو پہنچے گا. لہٰذا اس ارتقائی عمل کا ہر درجہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، اور چاہے بعد کے مراحل سے گزر کر پہلو کا کام بہت عقیر بلکہ کسی قدر غلط بھی نظر آئے، اپنے اپنے دور کے اعتبار سے اس کی اہمیت و وقت سے بالکل یہ انکار ممکن نہیں. اور نمبر تین، تیسرے یہ کہ اس ہمگیر تجدید جدوجہد میں کرتے افراد کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، تاہم جماعتوں اور تنظیموں کے مقابلے میں کم تر ہے. پھر جماعتیں بھی تحریکوں کی وسعت میں گم ہو جاتی ہیں، اور بلاخر تمام تحریکیں بھی اس وسیع احیائی عمل کی پہنائیوں میں گم ہو جاتی ہیں جو ان سب کو محیط ہے. آخر میں لکھتے ہیں ماضی میں ان حقائق کے پیش نظر نہ رہنے کے باعث بہت سے لوگوں کے دلوں میں مہدی موعود یا مجدد کامل بننے کا شوق پیدا ہوتا رہا. حدیث میں بشارت تھی کہ دین کا غلبہ کس کے ہاتھوں ہوگا؟ امام مہدی کے ہاتھوں ہوگا. لہذا کیوں نہ میں مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کر دوں تاکہ لوگ میرے ساتھ لگ جائیں اور شاید دین غالب ہو جائے. تو لہذا بہت سے لوگوں کے دلوں میں مہدی موعود یا مجدد کامل بننے کا شوق پیدا ہوتا رہا ہے، جس کے نتیجے میں طرح طرح کے فتنے اٹھتے رہے ہیں اور اچھی بنی تعمیری کوششوں کا رخ تقریب کی جانب مڑ جاتا رہا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں جلد بازی سے محفوظ فرمائے. کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے، بلا شبہ اس وقت ظلم دندنا رہا ہے، لیکن اس ظلم کے خلاف کامیابی کے لیے دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو ہمارے پاس ایمانی اور اخلاقی قوت ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہو. تو کیا واقعتا ہماری ایمانی اخلاقی قوت ایسی ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی؟ اپنا گریبان میں جھانکتے تو لگتا ہے ایسا نہیں ہے، ابھی بڑی تربیت کی ضرورت ہے. اور یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پھر ہمارے پاس اسباب ایسے ہوں کہ ہم اسباب کی بنیاد پر دشمن پر روک ڈال سکتے، اس حوالے سے بھی ہم کہیں کھڑے ہوئے نہیں ہیں. تو لہذا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنا لائے عمل طے کرنا ہے. ہمارا لائے عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارا منحج کیا ہونا چاہیے. آج بڑی خوبصورت طرح میں گفتگو کی ہے محترم قاری محمود عباسی صاحب نے، میں صرف دو اس کے بارے سے نقطے بیان کروں گا. نمبر ایک، ہمارا ایک کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کریں. ہماری اکثریت جو اس وقت دین سے دور ہے یا بظاہر دین کے دشمن نظر آتی ہے، حقیقت میں وہ دین کے دشمن نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان تک دین کا صحیح پیغام پہنچ رہی ہے، وہ لوگ دین سے لا علم ہیں. اصل ان کی دین سے دوری کی وجہ لا علمی ہے، چاہے عوام الناس ہوں اور چاہے وہ ہمارے حکمران طبقات ہوں. کچھ اکثر ہو سکتے ہیں لیکن اکثریت کا معاملہ یہ ہے. یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے ہماری قرارداد تاسیس میں. تو بہت بڑا ظلم ہوگا کہ اگر ہم کسی تک قرآن کا پیغام پہنچانے سے پہلے ہی اس کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں، اس کے خلاف ہم کو اقدام کر دیں. جو لوگ جہاد 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 اور اس کے بعد چاہتے ہیں ہندوستان کے خلاف کچھ ہم جہاد شروع کر دیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں. کیا ہم نے اپنے ان ہندو بھائیوں تک قرآن کا پیغام پہنچایا ہے؟ آج شجاع الدین شیخ صاحب شام کو کہہ رہے تھے عصر کے بعد اپنے خطاب میں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں ہدایت کا طلبگار ہوں، تم نے مجھے ہدایت کیوں نہیں؟ یہ ہندو کل قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں گے. اللہ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، ہمارے ہم زبان تھے، لیکن انہوں نے ہم تک تیری کتاب کا پیغام نہیں پہنچایا، بلکہ اپنی کرپشن اپنے غلط کردار کی وجہ سے ہمیں اور انہوں نے دین سے دور کیا. عمدہ کتاب شمس نبی عثمانی صاحب کی اب بھی نہ جاگے تھے، ان کی پوری کتاب کا موضوع یہی ہے کہ یہ ذمہ داری ہے اردو بولنے والوں کی کہ ہندوؤں تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں. ان کی کتابوں سے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ ان کی کتابیں بھی الہامی کتابیں تھیں، لیکن یہ کہ ان میں تحریف ہو گئی ہے. بڑی انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، کتنے قرآن سے وہ حاصل ہے. لہذا ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا یہ ہماری اردو بولنے والوں کی ذمہ داری ہے. وہ کام ہم کریں نا، اور ہم کہیں جہاد 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 اور اس کے حوالے سے ان کے خلاف کوئی جو وہ عسکری جدوجہد کریں گے، ان کے ساتھ ظلم ہے، اپنے ساتھ بھی جاتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے نبی کافروں کی بات نہ مانیے لیکن ان کے ساتھ قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجیے. پہلے ان تک قرآن مجید پہنچائیے. بڑا پیارا شعر اکبر آبادی کا ڈاکٹر اکثر سناتے ہیں کہ خدا کے کام دیکھو بات کیا ہے اور کیا، پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا. پہلے بدر جہاد بالقرآن کی علامت ہے، ہرا جہاد بالقرآن کی علامت ہے، بدر مسلح تصادم اور جہاد بالسیف کی علامت ہے. 15 برس تک اللہ کے رسول نے جہاد بالقرآن کیا اور 6 برس جہاد بالسیف کر کے اور دین غالب کر دیا. ہم وہ 15 برس کرنے 15 برس والا کام ہم وہ کرنے کو تیار نہیں ہیں. نمبر دو، ہمیں ایک باعمل اور منظم رفقا کی قابل لحاظ سہرات اور مشتمل حزب اللہ بنانی چاہیے. میں نے شروع میں آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر کرو، ڈٹے رہو. وصابروا، اور صبر میں کافروں کا مقابلہ کرو. یہ کافر کتنے منظم انداز سے اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ نہیں سکتے، وہ نہیں مایوس ہوتے، لہٰذا تم بھی ان کا اسی طرح سے مقابلہ کرو. ورابطوا، اور آپس میں مضبوط ہو جاؤ، آپس میں جڑو، ایک حزب اللہ بنو. اور واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اپنے عمل اور اپنے چیز و کردار سے کالہ کردار کے نقشے ان کے سامنے پیش کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ جماعت ایسی ہے، جب یہ جماعت انشاءاللہ اللہ کی راہ میں نکلے گی اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی. اگر ہم نے باعمل اور سیرت و کردار کے حوالے سے اعلیٰ کردار کے نمونے پیش کرنے والی جماعت تیار نہ کی، اس کے بغیر کچے پکے افراد اگر نکل کر کوئی اقدام کرتے بھی ہیں، کبھی اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہوگی. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور جو نیکوکار ہیں. اور فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول کرے گا. پہلے اپنی ذات پر تو دین غالب کرو، اپنے گھر پر تو شرعی پردہ نافذ کرو، اپنی معیشت کو تو حرام سے پاک کرو، اس کے بعد اگلا قدم ہوگا. بڑے دو مصروں میں یہ بات سمجھا دی جگر نے کہ میری طرف سے کوئی یہ کہہ دے مجاہد بے خبر سے پہلے، صفائے قلب و نظر ہے لازم، جہاں دیتے وہ صبر سے پہلے. اپنی ذات پہ دین نافذ کرنے کو تیار نہیں، گھر پہ نافذ کرنے کو تیار نہیں، لیکن جہاد 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 کے نعرے لگا کر اور باہر نکل کر عسکری جدوجہد کرنے کے لیے بے چین ہے. لہذا حرف آخر یہ ہے، آخری بات میرے لیے ہے کہ خدا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، اس اجتماع سے یہ عہد لے کر جائیے کہ آپ نے رحیق المختوم پڑھنی، ایک مرتبہ سیرت پڑھنی ہے. اللہ کے رسول کے اندر غیرت ایمانی ہم سے کہیں زیادہ تھی، صحابہ اکرام میں غیرت ایمانی ہم سے کہیں زیادہ تھی. اگر ڈاکٹر آسیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے اوپر اگر آج ہم غم زدہ ہے، حضرت سمیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا مکے میں، کیا اس سے غصہ نہیں آئے ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا صحابہ اکرام کا خون بھی کھولا ہوگا؟ لیکن کچھ نہیں کیا، صبر کیا. عین حرم کے اندر بت پرستی ہو رہی ہے لیکن صبر کیا. عین حرم میں بےہودگی ہو رہی ہے اور برہن ہو کے طواف ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ صبر کیا. اور اس کے بعد 7 ہجری میں آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن 8 ہجری میں اس کے بعد جب آئے ہیں پوری تیاری کے ساتھ، تو اس طرح سے بتوں کی گندگی سے خانہ کعبہ کو پاک کیا ہے کہ وہ بت قیامت تک وہاں پر نصب نہیں ہو سکتے. اور جو اللہ کے رسول کے دشمن تھے، آج وہ دشمن ایک گالی بن گئے ہیں. لوگ حکارت سے کہتے ہیں کہ یہ ابو جہل بکتا، اور یہ ہے کہ دشمن بھی ہمارے دشمن بھی دین کے آج ان کا نام لینے کے، ان کے ساتھ نسبت اپنی قائم کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو لہٰذا ہمیں اللہ کے رسول کے اوپر عمل کرتے ہوئے، جس طرح انہوں نے کفو ایجیکم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے صبر و استقامت کے ساتھ پورے مراحل طے کیے ہیں انقلاب کے، ہمیں بھی اسی طرح سے صبر کے ساتھ یہ کام جاری رکھنا چاہیے. ہماری نگاہ میں آخرت کی کامیابی ہونی چاہیے. اگر میں اصولوں کے ساتھ اس پر رسول پر عمل کرتے ہوئے یہ کام کر رہا ہوں کر رہا ہوں کر رہا ہوں، اور اگر میری موت آ جائے تو مجھے اصل کامیابی مل جائے گی، اور اگر میں مایوس ہو کر سرچ کیجیے کہ بیٹھ گیا تو جو ہے وہ کام ہو یا نہ ہو، لیکن یہ کہ میری آخرت برباد ہو گئی. فیض کے اشعار پر اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں. یہ فصل امیدوں کی ہمدم، اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبح ہو شاموں کی، اب کے بھی اکارت جائے گی. دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سے جو اشکوں سے پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو. جب پھر ایک بار اجڑنا ہے، ایک فصل پکی تو بھر پایا، جب تک تو یہی کچھ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے اسی کے لیے اللہم ارزقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری راہ میں مال اور جان کے ساتھ جہاد کرتے رہے زندگی کے آخری سانس تک. اور اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی موت نصیب فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.